الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم سید منور حسن صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی، محترم قائدین جماعت اسلامی پاکستان، برادران عزیز اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ ام القرى مکہ میں ظلم کی اندھیری رات کب ختم ہوگی؟ ہمارے اوپر تو ظلم کی انتہا ہو چکی، آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تم سے پہلے لوگ آروں سے چیرے گئے ہیں، گھروں میں آگ جلائی گئی ہے اور ان میں ان کو پھینکا گیا ہے، لیکن یہ سارے مظالم انہیں اللہ کے راستے سے نہیں ہٹا سکے ہیں. لیکن ساتھ ہی ان کو تسلی بھی دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر تھے، خبردار کرنے والے اور بشارت دینے والے تھے، امید و بیم کے درمیان اپنے لوگوں کو اور اپنی امت کو رکھتے تھے، خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو چیلنج بھی ان کے سامنے اس کی تمام ڈائمنشنز کے ساتھ اور اس کے تمام پہلوؤں کے ساتھ چیلنج کی وسعت کا بھی ان کو بتاتے تھے کہ چیلنج کتنا بڑا ہے، لیکن ساتھ ہی پھر ان کو بشارت دیتے تھے، خوشخبری سناتے تھے، امید دلاتے تھے ان کو. تو امید دلاتے ہوئے ان کو کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ صنعاء سے لے کر حضر موت تک ایک عورت اکیلے جائے گی اور جنگل کے درندے کے سوا کسی کا اس کو ڈر نہیں ہوگا. یہ وہ مثالی امن تھا، وہ مثالی نقشہ تھا جس کا تصور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا، ایک ایسا معاشرہ جس میں جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز محفوظ ہوگی، ایک انسان دوسرے انسان کا غمگسار ہوگا، ایک انسان دوسرے انسان کا محافظ ہوگا، انسان کو دوسرے انسان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، انسان آپس میں شیر و شکر ہوں گے. جنگل کے درندے سے تو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک انسان دوسرے انسان کا مونس و غمخار بن جائے گا. اور پھر آپ نے دیکھا اور ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ وقت آ گیا، مثالی امن کا وہ وقت وہ آ گیا جس کا تصور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. لیکن اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ وقت آنے والا ہے، ولکنکم تستعجلون، لیکن تم جلدی مچاتے ہو، جلدی مت مچاؤ، جلدی مت کرو، اپنے وقت پر نتائج ملیں گے، اپنے وقت پر ثمرات ملیں گے، اپنے وقت پر پھل ملے گا. اور کون سا ایسا انقلاب ہے جس کے لیے لوگوں نے قربانیاں نہیں دی؟ کب کوئی تبدیلی ایسی آئی ہے جس کے لیے لوگوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں نہ دی ہوں؟ آپ کے سامنے افغانستان کے لوگوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی، 15 لاکھ لوگ شہید ہو گئے، 40 لاکھ لوگوں کو ملک چھوڑنا پڑا، مزید 30-40 لاکھ لوگ اپنے ملک کے اندر اپنے گھروں کو چھوڑ گئے، کوئی پہاڑوں میں چلا گیا اور کوئی اپنے گھر سے نکل کر کسی دوسرے شہر کی طرف منتقل ہو گیا۔ لاکھوں خواتین بیوہ ہو گئی اور لاکھوں بچے یتیم ہو گئے۔ اس بڑی تبدیلی کے بعد یہ تبدیلی ہم نے دیکھی کہ کمیونزم ناکام ہو گیا اور کمیونزم پر خود روس کے اندر پابندی لگ گئی۔ اس کے بعد یہ تبدیلی نمودار ہوئی کہ خود افغانستان میں اب ان کو یہ پیشکش کی جا رہی ہے مجاہدین کو کہ آپ آئیے اور شریک اقتدار ہو جائیے۔ اس کے بعد یہ تبدیلی دیکھی کہ وہ جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا اور جن کو دن رات گالیاں دی جاتی تھیں، اب کابل ریڈیو اور کابل ٹیلی ویژن ان کو بھائی کہہ کر پکارتا ہے اور اب ان کو دعوتیں دی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد اب یہ تبدیلی آئی ہے کہ اب خود مجاہدین نے یہ شرط عائد کی ہے کہ جب تک یہ برسر اقتدار ٹولہ جو مجرم ہے اور جن کے ہاتھ خون سے آلودہ ہے، جو ذریعہ بنے ہیں روسیوں کو اندر بلانے کا اور جو بڑا سبب بنے ہیں اس بات کا کہ سارا افغانستان ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے، جب تک یہ مجرم ٹولہ مکمل طور پہ علیحدہ نہیں ہوگا، اس وقت تک اس حکومت کی سربراہی بھی قبول نہیں کریں گے جس کے اندر یہ لوگ موجود ہیں۔ کامل اور مکمل انقلاب تک کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اس کے لیے مزید قربانیاں دینی پڑیں۔ روس کے ساتھ لڑے ہیں، امریکہ اور روس دونوں کے ساتھ لڑنا پڑے، تمام بین الاقوامی سازشوں کا مقابلہ کرنا پڑے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، پھر بھی جو عزم کیا ہے اس عزم کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ بیچ میں اس تمام جہاد کے پورے کام کو نہیں چھوڑیں گے، اس طریقے سے دغا نہیں کریں گے اپنے شہداء کے خون کے ساتھ، یہ نہیں کریں گے کہ واپس اس بادشاہی دور میں اپنے لوگوں کو اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد واپس اس بادشاہی دور میں لے آئیں، واپس سیکولر حکومت نظام حکومت کے اندر لے آئیں۔ اور یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے اور اس عزم کا نتیجہ ہے کہ وہ مسلسل پیش رفت کر رہے ہیں، مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ کبھی قربانیوں کے بغیر کب کوئی انقلاب آیا ہے؟ قربانیوں کا نتیجہ ہے اور صبر کا نتیجہ ہے کہ وسط ایشیا میں اس وقت پھر سے مسجدیں آباد ہو گئی ہیں، ہزاروں مسجدیں 74 سال تک جن کو تالے پڑے ہوئے تھے، آج ساری مسجدیں کھل گئی ہیں، کوئی مسجد روس کی زمین پر ایسی باقی نہیں رہی جو واپس مسلمانوں نے نہ کھلوا دی ہو۔ وسط بخارا، تاشکند اور سمرقند اور ترمز اور مرو، یہ جو ہمارے تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھے جانے والے شہر، جہاں سے ہماری تہذیب اٹھی ہے، جہاں سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، جو ہمارے مراکز ہیں تہذیب کے، واپس امت مسلمہ کو مل گئے ہیں، واپس فضائیں اذانوں کی آواز سے اور گونج سے معمور ہو گئی ہیں۔ حالیہ جو وفد ہم نے بھیجا تھا، جو افراد ہم نے بھیجے تھے، انہوں نے واپس آ کر بتایا ہے کہ نماز کے وقت مسجدوں کے اندر چلنے پھرنے کا راستہ نہیں ملتا، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اور عشاء کے بعد بچوں کی بہار ہوتی ہے، اتنی بڑی تعداد میں قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ساری مسجدیں آباد ہو گئی، کس طرح آباد ہوئی؟ کہ خود بخود یہ سب کچھ ہو گیا، یہ ان لوگوں کے صبر کا نتیجہ ہے، ان لوگوں کے عزم کا نتیجہ ہے جنہوں نے دین کو سینے سے لگائے رکھا، جو جبر اور تشدد کے باوجود جنہوں نے دین کو اپنی سینوں سے الگ نہیں کیا، تبلیغ پر پابندی کے باوجود اور بچوں کو بھی قرآن کریم سکھانے پر پابندی کے باوجود اپنے بیٹے کو علم دین دینے کی پرپابندی کے باوجود اور طرح طرح کے اس سے ستائے جانے کے باوجود جنہوں نے اس کو منتقل کیا، دین کی اس محبت کو منتقل کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق خاطر، ان کے ساتھ دین کے ساتھ اور امت مسلمہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اور اپنی محبت کو اپنی اولاد کی طرف منتقل کیا، تمام مسائل کا انہوں نے مقابلہ کیا، ہر طرح کی آزمائشوں کا، ہر طرح کی ابتلا کا مقابلہ کیا اور سینے سے چمٹائے رکھا اس کو. 74 سال دو نسلوں کی گزر جانے کے باوجود دیکھا تو اسی طریقے سے واپس وہاں پہ باغ و بہار اسلام اور دین کی کا جو بہار ہے وہ پھر اسی طریقے سے نمودار ہو گیا. یہ بغیر کسی کی محنت کے، بغیر کسی کے صبر کے، بغیر کسی کے عزم اور کامل ارادے کے تو یہ انقلاب ممکن نہیں ہو سکتا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے مسئلے کو آپ بھول گئے تھے، جو لاحل مسئلہ ہوتا تھا اس کو کشمیر کا مسئلہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو مسئلہ کشمیر بن گیا ہے، اور جس کے بارے میں خود حکومت پاکستان مایوس تھی، تاشکند میں اس کو دفن کر دیا گیا، شملہ میں اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی اس مسئلے کے اوپر. لیکن کس طریقے سے پھر کشمیر کے مسلمان اٹھے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، پیش رفت کر رہے ہیں، خود اب بھارتی حکومت جو ان کی اسلامی تشخص کو مٹانے کے در پہ تھے، جنہوں نے وہاں کوشش کی کہ یہ ہندو ثقافت کا حصہ بن جائے، جنہوں نے اس کو ہندو تہذیب کے رنگ میں رنگنے کے لیے تمام جتن کیے، جنہوں نے اردو کی تعلیم پر پابندی لگانے کی کوشش کی، جنہوں نے نصاب تعلیم اور ذرائع ابلاغ اور ثقافتی مظاہروں کے ذریعے سے کشمیر کی اسلامی تہذیب کو کامل طور پر ختم کرنے کے لیے 40 سال تک کوششیں جو کرتے رہے، 45 سال تک، اب وہ خود آفر دے رہے ہیں، اب وہ خود پیشکش کر رہے ہیں کہ انڈین کنسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر رہو اور جتنا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہو اتنا اسلام اپنے کشمیر کے اندر نافذ کرو، لیکن انڈین کنسٹیٹیوشنل فریم ورک سے باہر مت نکلو، جس کو کشمیریوں نے حقارت کے ساتھ مسترد کر دیا، ان کا ایک جال، ایک دام فریب سمجھ کر اس کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا، اور جس کی وجہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے الحاق کے بغیر ہماری آزادی کا کوئی بھی تصور نہیں کیا جا سکتا، کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق نہ ہو جائے، ان کو سکم اور بھوٹان کی طرح کی آزادی بھی قبول نہیں ہے، وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کر کے پاکستان کی قوت میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہندوستان کے مقابلے میں ایک مضبوط ملک بن جائے اور حقیقی آزادی سے مسلمان سرفراز ہو سکے، اور اس کے نتیجے میں ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی وہ تحفظ دے سکے. لیکن یہ بغیر قربانی کی تو ممکن نہیں ہے، بغیر قربانیوں کی تو اتنی بڑی تبدیلی لانا ممکن نہیں ہے، بغیر قربانیوں کی غلامی کے اندر ایک عافیت کی زندگی گزارنا تو ممکن ہے، غلامی کو قبول کر کے ایک عافیت کی زندگی، ذلیل زندگی، ذلت کی زندگی وہ گزارنا تو ممکن ہے، لیکن آزاد بندی کی جو زندگی ہے، مرد حر کی زندگی، وہ بغیر قربانیوں کے ممکن نہیں ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا فلسطین میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور خود غزہ کی پٹی میں اور بیت المقدس میں اس وقت حماس کی جو تحریک ہے، جو وہاں کی اسلامی تحریک ہے حماس، اس نے پی ایل او کے مقابلے میں برتری حاصل کر لی ہے. جتنی بھی الیکشن اس وقت مقبوضہ علاقوں میں ہوئے ہیں، طلبا کے ہوئے ہیں، تاجروں کے ہوئے ہیں، بلدیاتی اداروں کے ہوئے ہیں، ہر جگہ حماس نے پی ایل او کو شکست دی ہے. غزہ کے اندر تو وہاں کے لوگوں نے فلسطینی مسلمانوں میں، مقبوضہ اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں میں، ایک مکمل اسلامی معاشرے کی ایک تصویر اور ایک شکل بنا دی ہے. مکمل کھلے لباس میں ڈھپی ہوئی عورتیں اپنے جسم کو مکمل طور پہ ڈھانپنے والی عورتیں مکمل جو پردہ ہے جس میں صرف چہرہ کھلا ہوتا ہے باقی سارا جسم اس کے اندر مستور ہوتا ہے اپنی تصویروں میں دیکھا ہوگا پوری غزہ کی پٹی میں اس کے علاوہ عورت باہر نہیں نکلتی یہی حالت وہاں دوسرے مقبوضہ علاقوں کی ہے آپ کے کراچی میں اور آپ کے لاہور میں وہ رنگ نہیں ہم پیدا کر سکے جو انہوں نے مقبوضہ علاقوں میں پیدا کیا ہے جو سری نگر میں پیدا کیا ہے کشمیریوں نے جو معاشرتی تبدیلی اور ثقافتی تبدیلی انہوں نے ہندوست بھارت اور اسرائیل کے قبضے کے باوجود پیدا کی ہے وہ ہم اپنی آزادی کے اندر پیدا نہیں کر سکے ہیں قربانیاں دے کر انہوں نے پیدا کی ہے صبر اور استقامت سے اللہ کی طرف بلانے کے نتیجے میں یہ ساری تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اور پھر آپ نے دیکھا ہے مصر کے بارے میں یہ خیال تھا کہ اخوان کی لیڈرشپ کو سزائے موت دلوا کر اور ان کو پھانسی کے تختے پر چڑھا کر ان کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جیلوں میں ڈال کر اور ان پر طرح طرح کی مصیبتیں اور طرح طرح کی تعذیب دے کر ان سے نجات حاصل کر لی جائے گی یہ بہت سارے ڈکٹیٹروں کا خیال تھا لیکن آپ آج اگر کوئی مصر چلا جائے اور اس نے پہلے بھی مصر دیکھا ہو میں نے مصر 1973 میں بھی دیکھا ہے میں نے پچھلے سال بھی مصر دیکھا ہے اور ایک ہی نظر میں معلوم ہوتا ہے اور ایک ہی چکر لگانے سے کہ یہ مصر ایک تبدیل شدہ مصر ہے یہ مسلمانوں کا مصر ہے یہ اسلامی تہذیب کا گہوارہ ہے یہاں کے لوگوں پر اسلامی تحریک کے اثرات ہیں معاشرے کو انہوں نے تبدیل کیا صبر کے ساتھ دعوت دین کا کام کر کے عزم کے ساتھ دعوت دین کا کام کر کے اللہ کے راستے میں صبر اور استقامت اور ثبات کے نتیجے میں انہوں نے مصری معاشرے کو تبدیل کیا اور جس طرح الجزائر میں ایک ہی انتخاب بلدیاتی انتخاب کے باوجود اب مغربی ممالک اور مغربی اقوام کے اوسان خطا ہیں کہ اگر وہاں پہ جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تو اسلامی تحریک ہی جیتی ہے اس لیے وہ جنرل الیکشنز کو طرح طرح کے بہانے بنا کر اور طرح طرح کے انتخابی قوانین غلط قوانین بنا کر اس کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح سے اگر مصر میں کبھی آزادانہ انتخاب ہوگا تو اسلامی تحریک کی جیت کا اور اس کی فتح کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا خود آپ کے اپنے سابقہ مشرقی پاکستان میں کتنی ابتلاء اور آزمائش تھی وہاں کی تحریک گزری لیکن یہ اس ابتلاء اور آزمائش میں صبر اور عزم اور ثبات کا نتیجہ ہے کہ آج وہ اس سے زیادہ مضبوط ہے جتنے ہم پاکستان میں مضبوط ہیں اس سے زیادہ پاپولر ہے اس سے زیادہ پاپولر ووٹ اس کو حاصل ہوا ہے استقامت کے نتیجے میں عزم کے نتیجے میں ثبات کے نتیجے صبر کے رکھا یہ پھل ہے کوئی بھی قربانی وہ رائے گاہ نہیں جاتی کسی دور میں کوئی نسل مسلمانوں کی جس نے قربانی دی ہے اس کا پھل اگر اس نسل کو نہیں ملا تو اگلی نسل کو ملا ہے کبھی کوئی قربانی کسی کی رائے گاہ نہیں گئی یہ جو وسط ایشیا کے مسلمانوں کو آج آزادی ملی ہے کمیونسٹوں کا مقابلہ کیا ان کی پچھلی نسل میں 10 سال تک مسلسل وہ لڑتے رہے 10 سال تک قربانیاں دیتے رہے ملک بدر ہو گئے اور شہادتیں دی انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں قتل ہو گئے اس قربانی کا نتیجہ تھا کہ اس کی اگلی نسل کو یہ معلوم ہوا کہ ایک قیمتی متاع ہے ہمارے پاس ہمارا دین ہمارا ایمان ایک دولت ہے جس کو اپنے ساتھ سینے کے ساتھ سمٹائے رکھنا ہے اگر وہ یوں ہی غلامی کو قبول کرتے اور کوئی ریزسٹنس نہ کرتے کوئی مزاحمت نہ کرتے تو ایمان کی قدر و قیمت سے لوگ آشنا نہ ہوتے لیکن انہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی اور اس کے نتیجے میں اپنی نسل کو بتایا کہ یہ ایک دولت ہے ایک متاع گرامایا ہے جس کی خاطر جان دی جا سکتی ہے
یہ پوری کا پورا عالم اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ قربانیوں کے نتیجے میں آج اسلامی تحریک اس وقت عروج پر ہے. پوری دنیا میں اگر آپ کو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ امریکہ اور یورپ اپنی مادی طاقت کے باوجود آج اسلامی تحریکوں سے خوفزدہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پچھلی نسل نے قربانیاں دی ہیں اور ہم قربانیاں دے رہے ہیں. قربانیوں کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. 50 سال پہلے یہ صورت نہیں تھی. 50 سال پہلے ایک طرف مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ ایک چراغ روشن کر رہے تھے, دوسری طرف امام حسن البنا رحمت اللہ علیہ ایک چراغ روشن کر رہے تھے. اندھیروں میں, مایوسیوں کے عالم میں ساری دنیا پر برطانیہ کا راج تھا. دنیا میں ایک ہی بڑی طاقت تھی جس کا دعویٰ تھا کہ اس کا سورج غروب نہیں ہوتا. چند لوگ تھے جو سمجھ رکھتے تھے خلافت, ہماری خلافت جو ہمارا مرکز اور محور تھا وہ ختم ہو گیا, اور خلافت کے خاتمے کے بعد خلافت کی تحریک بھی ختم ہو گئی تھی اور لوگ مایوسیوں کا شکار ہو رہے تھے. اس وقت عزم اور دور اندیشی کے ساتھ ایک لمبے عرصے کا نقشہ بناتے ہوئے کچھ لوگوں نے کام شروع کیا اور یہ آج اس کے ثمرات ہیں. ساری دنیا میں پھیلی ہوئی تحریک یہ آج اس کے ثمرات ہیں. اس وقت کسی کو بھی یہ امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو راکھ کا ڈھیر ہے اس ڈھیر میں سے پھر چنگاری اٹھے گی اور پھر الاؤ روشن ہوگا. اس وقت کسی کو بھی یہ امکان نظر نہیں آ رہا تھا. یہ لمبے عرصے کا منصوبہ بنانے کا نتیجہ ہے. جو جلدی نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لمبے عرصے کا منصوبہ نہیں بنا سکتے. لمبے عرصے کا منصوبہ بنا کر بہت محنت سے اور جان فشانی سے اس کی خاطر قربانیاں دینے کی ضرورت ہے. اس لیے اس وقت بھی ضرورت اس امر کی ہے اور اس بات کی ہے کہ لوگ جس کنویں میں پڑے ہوئے ہیں اس کنویں سے ان کو اٹھا کر ایک چوٹی پر ان کو لے جایا جائے, وہاں سے ان کو ساری دنیا کا یہ افق دکھایا جائے کہ نقشہ مستقبل کا کیا بن رہا ہے. لوگ تو کھڈ میں پڑے ہیں, کنویں کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ پنجابی ہے, یہ پٹھان ہے, یہ مہاجر ہے, یہ سندھی ہے, یہ حقوق کی جنگ ہے, اور اس کے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. گلی کوچی کے اندر ان کو اس کنویں سے اٹھا کر ذرا چوٹی پر لے جائیے, ساری دنیا کا نقشہ اور عالم کا نقشہ ان کو دکھائیے. قرآن کریم نے یہی کیا ہے. جو لوگ آپس میں دست و گریبان تھے ان کو ایک اوپر اٹھایا گیا, چوٹی کے اوپر ان کو دکھایا گیا کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے, یہاں سے اس طرف افق سے اس پار دیکھو, یہ آخرت کی زندگی, یہ دنیا کی زندگی کا ایک تسلسل ہے. اس دنیا کے ساتھ تم فنا, موت کے ساتھ فنا نہیں ہو جاؤ گے. یہ موت تمہیں دوسری زندگی میں ڈالنے والی ہے. اس زندگی سے گزر کر تمہارا سامنا ایک دوسری زندگی کے اندر ہوگا جو کنٹینیویشن ہے, جو تسلسل ہے اس زندگی کی. اپنے رب سے تمہاری ملاقات ہوگی, وہاں جنت ہے وہاں دوزخ ہے. یہ اعمال تمہارے ضائع نہیں ہوں گے. جو کچھ یہاں بو گے اس کی فصل وہاں کاٹو گے. کوئی چیز اس دنیا میں ضائع نہیں ہوتی, وہ اپنے پیچھے ایک تخم چھوڑتی ہے. جو بھی زندگی کا اور اس دنیا کی تمام چیزوں کا سبق ہی یہی ہے کہ جو چیز فنا ہوتی وہ کچھ بقا کے لیے اپنے پیچھے کچھ تخم چھوڑتی ہے. یہ زندگی جب ختم ہوگی تم فنا نہیں ہو جاؤ گے, ایک دوسری زندگی تمہاری شروع ہوگی. قرآن نے آخرت کا تصور دیا, اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا تصور دیا, اپنے اللہ کے ساتھ سامنا کرنے کا سبق دیا. اس کو ایک اوپر کی سطح پر انسان کو لے گیا, تو دنیا سے بہت اس کو مستغنی کر دیا, بے نیاز کر دیا. اس کو دنیا کے تمام مصائب اور تکالیف اور آلام اس کے سامنے ہیج ہو گئے. شہادت کی موت کو اس کی آرزو بنا دیا. جہاد کو اس کا طریق زندگی بنا دیا. جہاد کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جان لڑاؤ گے، مال خرچ کرو گے، اس یہ تمہاری زندگی ہے، یہ اعمال صالحہ ہیں، یہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں. اللہ کے راستے میں موت آئے گی، زندہ ہو جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گی. اور ان کو مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا. یہ قرآن کریم نے کہاں سے کہاں تک انسان کو اٹھا لیا. اور پھر یہی اسی کے نتیجے میں کہا کہ اس کے نتیجے میں دنیا کی بھی عزت اور سرفرازی ملے گی. اس وقت بھی اگر آپ اپنے لوگوں کو اٹھا لیں، اگر اوپر دنیا سے بھی ان کو اٹھا لیں، جہاد کو ان کا طریق زندگی بنا دیں، شہادت کو ان کی آرزو بنا دیں، وہاں وسط ایشیا تک ہماری سرحدیں پھیل گئی ہیں. تاتارستان کی جو آخری سرحد ہے وہ ماسکو سے صرف 64 میل کے فاصلے پر ہے. خود جو رشین فیڈریشن ہے اس کے اندر اٹانومس مسلمانوں کی ریجنز ہیں، خود مختار علاقے ہیں. داغستان جیسے مجاہدین کا علاقہ بھی اس کے اندر شامل ہے. پاکستان سے کئی گنا بڑا علاقہ وہ خود وسط ایشیا کے اندر اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تڑپ رہا ہے. وسط ایشیا کے جو ترک اور تاجک مسلمان ہیں اور تاتاری مسلمان، 100% لٹریسی ہے، 100% پڑھے لکھے لوگ ہیں. $4,000 فی کس آمدنی ہے اوسط آمدنی، ہم سے کوئی 8 گنا زیادہ. سارے لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ماہرین کی کوئی کمی نہیں ہے، بڑی تعداد ہے ان کی، اور سارے امت مسلمہ کے ساتھ ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. ان کے ساتھ اکٹھے ہونے کے بہت بڑا قوت کا سرچشمہ ہے، منبع ہے قوت کا. بیچ میں افغانستان ہے، اور افغانستان کو کوئی بھی دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، وہ مجاہدین کو ان کی آخری منزل تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی. دیر ہو جائے گی، وقت لگ جائے گا، بالآخر انشاءاللہ مجاہدین کی تگ و تاس کے اندر ہیں، اس کے سامنے ہے. کابل کا اور قندہار کا اور گردیز اور جلال آباد، یہ تمام لوگ یہ انتظار کر رہے ہیں، یہ تمام شہر مجاہدین کی آخری فتح کی. اور اس کے بعد آپ کی اور وسط ایشیا کے درمیان کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، یہ ایک ہی کنٹینیویشن ہے امت مسلمہ کی. اس کے بعد پھر کون کشمیر کو اور بھارت کہاں غلام بن کر رکھ سکتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر بھارت کے مسلمانوں پر کیسے وہاں براہمن ظلم کر سکتا ہے اور ان کے اوپر جبر کی چکی میں ان کو پیس سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. امت مسلمہ کا علاقہ ہے، ایک بہت بڑا محیط ہے، ایک سمندر ہے، ایک اوشن ہے مسلمانوں کا، جس میں چھوٹا جزیرہ ہے براہمنوں کا، جس میں چھوٹا جزیرہ ہے اسرائیل، مسلمانوں کا علاقہ ہے. اس وقت اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ہماری اپنی حکومتیں ہیں. مسلمان ممالک پر جو حکومتیں اس وقت مسلط ہیں وہ دشمن کا کھیل کھیل رہی ہیں، وہ دشمن کی اہل کار بنی ہوئی ہیں، وہ ہماری تمناؤں اور ہماری آرزوؤں کے راستے میں رکاوٹ ہیں، سد ہیں ہماری آرزوؤں اور تمناؤں کے راستے میں. لیکن یہ رکاوٹیں بھی عارضی ہیں. اسلامی تحریکوں کی اس پیش رفت کو دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ نہیں روک سکتی. لیکن اس افق سے آشنا کرنے کی ضرورت ہے اپنے نوجوانوں کو، اپنے علماء کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی خواتین کو، یہ افق دکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ کشمکش ہے جو اسلامی تحریکوں اور امریکہ کے درمیان اس وقت برپا ہے. ایک طرف کفر کی ساری طاقتیں امریکہ کی قیادت میں جمع ہو رہی ہیں. کمیونزم کے خاتمے کے بعد روس نے بیعت کرنی ہے امریکہ کی، گورباچوف نے بش کے ساتھ اپنی تقدیر وابستہ کر دی ہے، اور سارے یورپ اور روس اور جرمنی اور فرانس اور ان تمام لوگوں کے درمیان یہ ایک باہمی یکجہتی ہے، اور انہوں نے سب لوگوں نے اسرائیل اور انڈیا سمیت یہ امریکہ کی قیادت تسلیم کر رکھی ہے. اگر کسی نے تسلیم نہیں کی تو وہ اسلامی تحریکیں ہیں.
وہ لوگ جو کہ امریکہ کے مقابلے میں بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے تھے.
visit tusky.org